ये एक छोटी सी काविश है जो मैंने खुद की है। हवाओं आज जो शहरे नजफ से गुजरो तुम, मेरे अमीर को देना मेरा ठहर के सलाम। बता देना दिले शिकस्ता का सब हाल उन्हें, के बात बिगड़ी तो है पर संभाल लेंगे वो काम। नजर से चूमू मैं फिर गुम्बदे तलाई को, होशारे रसूल पर मेरी फिर सुबह शाम। मैं बैठूं देर तक महजर में अपने मौला के, तबीबे कल्ब से कुछ देर करूं दिल से कलाम। अली को वास्ता दूं जो रसूले अकरम का, अली को वास्ता दूं जो रसूले अकरम का। अजब नहीं मुझे मिल जाए कायनात तमाम। बहक फातिमा जहरा हवाओं मेरे लिए, तलब करना मेरी बख्शिश जो देना मेरा पयाम। और सदका हसन हुसैन का भी मांगना तुम, तलब करना शफाअत ले के तुम अब्बास का नाम। और फिर देना वास्ता अदब से जैनब का, और फिर देना वास्ता अदब से जैनब का, कनीज़े बिन्त मुर्तजा का हो अहसन अंजाम। हवाओं वास्ता मुश्किल कुशा का पहुंचाना, मुश्किलें मेरी के हल हल कर दें वो आलिया मकाम। शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
जजाकअल्लाह सिस्टर। जी आगा बिस्मिल्लाह कीजिए।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. حبيبنا وحبيب إله العالمين أشرف الخلائق أجمعين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين ولا سيما على بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى له الفرج وجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه ومن المستشهدين بين يديه أما بعد كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة ہمارے پیش نظر ہے اس کتاب کا وہ نسخہ ہمارے پیش نظر ہے جو وعلیکم السلام علامہ حسن مصطفی نے مرتب فرمایا تھا انہوں نے بھی کئی مطبوعہ اور مخطوطہ نسخے سامنے رکھے. یہ نسخہ مرتب فرمایا تھا لیکن وہ مجبوری ہوتی ہے کتابت کی, کتابت کی غلطیاں پھر بھی اس میں بہت رہ گئیں. اور اس کے علاوہ جب میں نے پھر کئی نسخے اور دیکھے مخطوطے اور مطبوعہ نسخے, تو عبارتوں میں ایک دو الفاظ کی ترمیم نظر آئی, تبدیلی نظر آئی, نسخہ ہائے بدل سب میں نے پیش نظر ہیں. جو حضرات مناسب سمجھتے ہیں وہ نسخہ علامہ حسن مصطفی کو سامنے رکھیں, لیکن اور نسخوں کا حوالہ بھی آتا رہے گا. مصباح کی عبارت سامنے ہے جو باب علم میں ہے. میں نے عرض کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں نہایت عاجزی کے ساتھ کہ عرفان اور سیر و سلوک کا سفر شروع کرنے کے لیے جو پہلا مقام ہے, پہلا قدم ہے, وہ ہے علم. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ارادہ, عزم, نیت, حسن نیت, اخلاص, یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. جب تک انسان میں ارادہ نہیں پیدا ہوگا اور ارادہ مضبوط نہیں ہوگا, عزم میں نہیں بدلے گا, نیت خالص نہیں ہوگی, اس وقت تک تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. انسان کوئی عمل بغیر نیت کے انجام نہیں دیتا. عموماً اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی انسانی فطرت یہ ہے کہ کوئی عمل بغیر نیت کے انجام نہیں کرتا ہے, کوئی نہ کوئی نیت اس کی ہوتی. اگر یہ نیت نیت قربت ہو, قربت الی اللہ سبحانہ و تعالی, تو یہی پھر نیت کا بھی کمال ہے اور انسان کا بھی کمال. لیکن علم کا عنوان ہم نے اس لیے منتخب کیا سب سے پہلے کہ یہ چیزیں تقریباً واضحات اور بدیہیات میں سے ہیں. نیت کیا ہوتی ہے, اب اس پر اگر تشریح کی جائے تو ایک گھنٹے دو گھنٹے کی تقریر تو ہو جائے گی, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ نیت کیا ہے. ایک ہوتا ہے علمی بیان, تعلیمی بیان, ارادہ کیا ہے, عزم کیا ہے, ارادے کے کتنے مراتب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس موشگافی کا موقع یہ نہیں ہے, ہمیں سفر شروع کرنا ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ نیت کیا ہے, اور نیت قربت کا بھی اجمالاً ایک تصور ہے, قربتاً الی اللہ. اور تقریباً سفر شروع ہو چکا ہے. گزشتہ نشست میں, گزشتہ ملاقات میں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو شخص جہاں ہے وہیں سے سفر آغاز کر سکتا ہے. جو شخص بساط زندگی پر جہاں وجود رکھتا ہے وہیں سے اس کا سفر شروع ہو سکتا ہے. علم کا مسئلہ ضرور ایسا ہے کہ اس کی وضاحت ضروری ہے. یہ اور بات ہے کہ میں اس میں بھی بہت ایجاز سے کام لوں گا, اختصار سے کام لوں گا, اور اس ایجاز اور اختصار میں کوشش کروں گا کہ ابہام پیدا نہ ہونے پائے. ایجاز ایک الگ چیز ہے اور ابہام ایک الگ چیز ہے. ابہام کے معنی ہے کہ بات واضح ہی نہیں ہوئی. ایجاز کے معنی ہے کہ بات واضح ہے مگر مختصر ہے. بغیر علم کے اولاً انسانی کوئی عمل عمل نہیں بنتا, چہ جائے کہ وہ عمل جو شایان شان حضرت باری تعالیٰ. وعلیکم السلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شایان شان انسان, بندہ, کوئی عمل انجام دے بغیر علم یہ ممکن نہیں ہے. خود علم کیا ہے, یہاں بھی وہی بحث ہو سکتی ہے, علم کیا ہے, جوہر ہے, عرض ہے, عرض ہے تو کون سا عرض ہے, اور مجرد ہے یا غیر مجرد ہے. اب یہ سب وہ موشے گافیاں ہیں جو نظریاتی بحثوں میں آتی ہیں, علم عرفان نظری میں, فلسفی میں, اپسٹیمولوجی میں یہ بحثیں آتی ہیں. میں ان تمام بحثوں سے صرف نظر کر رہا ہوں, اتنی بات عرض کروں گا جتنی ضروری ہے. یہ بات نہیں ہے جو میر نے کہی تھی, میر تقی میر نے, کہ یہ توہم کا کارخانہ ہے یا وہی ہے جو اعتبار کیا. نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ جو مرزا یگانا چنگیزی نے کہی تھی کہ علم کیا, علم کی حقیقت کیا, جیسی جس کے گمان میں آئی. نہیں, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہے. علم ایک حقیقت ہے اور علم حقیقت نما ہے, علم ہی حقیقت کو دکھاتا ہے. اور اس کتاب شریف میں جو عبارت ہے وہ پڑھ لیں تاکہ بات کتاب کے ساتھ ساتھ چلے. لیکن میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کتاب کی تمام عبارتیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نہیں ہیں, عبارتیں آپ کی نہیں ہیں. مؤلف کون ہے ہمیں نہیں معلوم. مؤلف نے حسن نیت کے ساتھ یہ ایک تالیف مرتب کی علم اخلاق و تقویٰ میں, اور اسے امام علیہ السلام کے نام نامی سے منسوخ کر دیا. کتاب کی عبارت ہے, شروع میں ہے قال الصادق علیہ السلام. اب قال الصادق کہنا یا کسی بھی معصوم کا نام لے کر قالا کہنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, تو میں تو لرز جاتا ہوں. چونکہ ایک موقع ہوتا ہے فنی اور طالب علمانہ بات یہ ہے کہ ایک موقع یہ ہوتا ہے کہ روا, یعنی راوی نے روایت, تو ذمہ داری راوی پر ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے رویا, مجھول کے صیغے میں کہتے ہیں, وہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات کہی گئی ہے, امام کی طرف منسوب ہے, یہ روایت کی گئی ہے لیکن ضعیف ہے. روا جب کہتا ہے عالم یا محدث یا فقیہ یا عارف, تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اسے روایت پہ کچھ اعتبار ہے. لیکن اب وہ روایت موثقہ ہے, روایت حسنہ ہے, روایت صحیحہ ہے, یہ سب مراتب واضح کرنے پڑتے ہیں. اگر کوئی ذمہ دار عالم, صدوق جیسا, بلینی جیسا, جو علم حدیث کا غواص ہو, وہ کہہ دے قال الصادق علیہ السلام, قال الباقر, اس کا مطلب قطعی ہے. وہ کہہ رہا ہے امام نے یہ بات کہی, امام نے کہا. تو جب بڑی بڑی کتابوں کو بھی پڑھتے ہیں نا, تو اس میں دیکھتے ہیں کہ مصنف نے کون ہے اور وہ کن لفظوں کے ساتھ کوٹ کر رہا ہے, کوٹیشن میں لفظ کیا ہے, جو نیریشن ہے اس میں جو نیریٹ کرنے کے لیے کلوز ہے وہ کیا ہے. یہاں پر ہر فصل تقریباً شروع ہوتی ہے قال الصادق علیہ السلام. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اولاً کتاب کا مؤلف بھی مجھول ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آگے جو جتنی عبارت ہے وہ سب عبارت امام علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن ہم عبارت پھر بھی پڑھتے ہیں اور اس میں جو حسن ہے, جو خوبیاں ہیں, جو نکات ایسے ہیں جس سے استفادہ کر سکتے ہیں استفادہ کریں گے. جہاں سوالیہ نشان ہے سوالیہ نشان بھی قائم کرتے ہوئے آگے بڑھیں. عبارت ہے العلم اصل کل حال سنی ومنتہا, العلم اصل کل حال سنی ومنتہا کل منزلۃ رفیعۃ. علم ہر اچھی کیفیت کا آغاز حال. اب اگر یہاں عرفا کی اصطلاح کی طرف جائیں, جہاں حال اور مقام اصطلاح ہے, وہ بھی عبارت با معنی ہے, اور اگر ہم اسے عام لغوی معنی میں لیں تب بھی عبارت با معنی. انسان کے اوپر جو کیفیتیں آتی ہیں, کچھ کیفیتیں آتی ہیں جو آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں, آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں, ان کو کہتے ہیں حال. اور جب یہ کیفیت نفس انسانی کا ملکہ بن جاتی ہے, یعنی کوئی انسان ایک کیفیت میں رہتا ہے تو اسے مقام کہتے ہیں. سادہ طور پر یہ وضاحت ہے. جیسے کوئی شخص ہے, اب عام زبان میں کہہ رہا ہوں کہ جسے کہتے ہیں آپ حضرات کے فلاں صاحب سے ملاقات کر لیجئے اس وقت, ان کا موڈ بہت اچھا ہے اور وہ سخی انسان ہے, آپ جو کہیں گے وہ دے دیں گے. لیکن جب موڈ اچھا نہیں ہوتا تو بالکل نہیں دیتے ہیں. تو ایک شخص ہے کہ جب موڈ ہے, کیفیت ہے, تو وہ عطا کرے گا, اور نہیں ہے تو عطا نہیں کرے گا. ایک شخص ہے کہ نہیں, ممکن نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی دست سوال دراز کرے اور وہ نہ دے, چاہے حضر کی کیفیت ہو, چاہے سفر کی کیفیت ہو, چاہے امن کی کیفیت ہو, چاہے جنگ کی کیفیت ہو. جیسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام, یہ مثال موجود ہے کہ دشمن بھی اگر میدان جنگ میں تلوار بھی طلب کرے تو انکار نہیں کرتے. لا سے ان کی زبان آشنا نہیں ہے سوائے کلمہ لا الہ الا اللہ یا تشہد کے. تو یہ ملکہ ہے, یہ حال نہیں ہے, یہ ملکہ ہے. اسی طرح انسانوں میں ملکات ہونے چاہیے. یہاں پر ود ان بریکٹ سے ایک بہت بڑے سوال کا جواب عرض کر دوں میں. اکثر جو غیر مقید لوگ ہیں, یعنی جو لوگ پابند نہیں ہیں شریعت کے, نماز روزے کے, اور وہ لوگ جو اصلا دین کے قائل نہیں ہیں, تو وہ اہل دین کا مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. بعض وقت سوال اس عبارت میں اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ سوال بابز بہت وزنی معلوم ہوتا ہے, فکری معلوم ہوتا ہے, اور لوگ پھر تامل اور تشکیق کا شکار ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آپ یہی تو کہتے ہیں, وہ غنی علی الاطلاق, وہ غنی ہے, وہ محتاج نہیں ہے کسی چیز کا. اور پھر آپ نے اعتراف بھی کر لیا کہ آپ مخلوق ہیں, آپ بندے ہیں, ہر طرح کا اعتراف کر لیا. تو بھائی ایک بار اعتراف کافی نہیں ہے, یہ روزانہ, اور روزانہ بھی ایک وقت نہیں پانچ مرتبہ مسلسل کرتے رہنا, یہ کون سی بات ہوئی؟ اس طرح سے وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ اللہ ایک تو بے نیاز ہے, پھر آپ نے اعتراف بھی کر لیا, اب کس بات کا اعتراف, بار بار کیوں؟ بار بار اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی بے شک بے نیاز ہے, لیکن یہ انسان فقیر ہے, یہ انسان مفلس ہے, نادار ہے, اور یہ انسان اپنے افلاس اور اپنے فقر کی بنا پر یہ ممکن ہے کہ چونکہ غفلت شعار ہے, کمزور ہے, ضعیف البنیان ہے, اس لیے کبھی بھی کسی کے سامنے جھک جائے اور ہاتھ پھیلا دے. اس لیے اس کو ملکہ پیدا کرنا ہے. میں نے کیا کہا؟ ملکہ پیدا کرنا ہے کہ کسی بھی زندگی کے کمزور لمحے میں بھی غیر خدا کے سامنے نہ جھک جائے. اس لیے یہ خدا کو یاد رکھے اور خدا سے طلب کرنے کا انداز یاد رکھے اور خدا سے رجوع ہوتا رہے اور خدا کے سامنے جھکتا رہے, اور یہ اس کے نفس کا ملکہ بن جائے, حال نہ رہ جائے. یہ نہیں کہ ایک کیفیت ہے جو آئی اور چلی گئی, خدا کی یاد آ گئی تو شکر ادا کر لیا, خدا کی یاد آ گئی تو اسی سے طلب کر لیا, ورنہ جس سے چاہا طلب کر لیا. نہیں, ملکہ ہونا چاہیے, نفس انسانی میں ملکہ ہونا چاہیے, ذکر الہی کا ملکہ, یاد الہی کا ملکہ, خدا ہی سے دعا کا ملکہ, خدا پر توکل کا ملکہ. نفس اتنا قوی ہو, مضبوط ہو کہ غفلت کے کسی بھی لمحے میں اور زندگی کے کمزور سے کمزور ترین لمحے میں بھی غیر خدا کی طرف رجوع نہ ہو جائے. یہی اس کے لیے ذلت کا مقام ہو, یہی اس کے لیے ہلاکت کا مقام. تو یہ مسلسل یاد خدا, مسلسل ذکر خدا, خدا محتاج نہیں, ہم محتاج ہیں. کیسی محتاجی؟ چونکہ ہم ضعیف البنیان ہیں, کمزور ہے وجود انسان کا اور سیال وجود ہے انسان کا. اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ انسان کا وجود سیال ہے, یہ عبارت, یہ تعبیر ظاہر ہے بہت سے حضرات کے لیے حیرت انگیز ہوگی. اولاً تو مشہور فلسفی ملا صدرہ کا نظریہ, اگر نظریہ حرکت جوہریہ کی طرف کوئی متوجہ ہے, منتفت ہے, تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے یہ عبارت بہت اچھی عبارت ہوگی اور مفہوم ہوگی. لیکن نہیں بھی ہے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ پوری کائنات جو ہے آپ کو نظر تو آ رہی ہے, جیسی نظر آ رہی ہے, یہ ٹھوس ہے, یہ سیال ہے, یہ پانی ہے, یہ پتھر ہے, یہ ہوا ہے, یہ خاک ہے, یہ آگ ہے, یہ انسان ہے, یہ حیوان ہے, کہیں کوئی کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ ارادہ حق اور مشیت حق کے مطابق یہ سب چیزیں قائم ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ایک آن کے لیے بھی اگر اپنی چشم عنایت ہٹا لے تو سب چیز نابود ہو جائے گی. ہر آن ہمیں وجود مل رہا ہے, اور جس چیز کو ہر آن وجود مل رہا ہو اور ہر آن فنا ہو رہا ہو, اسے آپ سیال نہیں کہیں گے تو کیا کہیں؟ ویسے بھی ہمارا وجود نقش بر آب ہے, اور ایسے بھی ہمارا وجود وجود سیال ہے. تو گویا یہ جو کچھ کرنا ہے, یہ ہنر پیدا کرنا ہے کہ بہتے ہوئے پانی پہ ایسا نقش ابھارا جائے کہ پانی بہتا رہے لیکن نقش نہ مٹے. اس کا نام ہے سیر و سلوک, اس کا نام ہے ریاضت, یہ ہے کامیابی. تو انسان ہر وقت ہر آن یاد خدا, ذکر خدا, البتہ ہر حال کے مطابق. زندگی کے تمام ضروری کام کرنے ہیں, مگر اس طرح کرنے ہیں کہ خدا کا تصور جگمگاتا رہے زندگی کو, زندگی کو خدا کا تصور جگمگاتا رہے, زندگی روشن رہے. وعلیکم السلام. واضح ہے؟ تو بہرحال یہ گفتگو تو لفظ حال پر آ کر ہو گئی, حال اور ملکہ. العلم اصل کل حال سنی, ہر اچھے حال کا آغاز بھی علم ہے. ومنتہا کل منزلت رفیعہ, اور ہر بلند منزلت کی انتہا بھی علم ہے. عبارت آگے بڑھی, اس میں کہا گیا لذالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم طلب العلم. اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلب علم ہر مسلم پر فریضہ ہے. یہ حدیث بہت مشہور ہے, اور جسے کہتے ہیں کہ آپ اسے متواتر کہہ سکتے ہیں لفظاً و معناً. اب تواتر کی ایک خاص جو اہل حدیث کی اصطلاح ہے ان کا اعتبار ہو سکتا ہے اس میں تواتر ثابت نہ ہو, لیکن ہمارے نزدیک متواتر. اس حدیث کا کی عبارت میں بعض نسخوں میں خود مصباح کے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ بھی ہے. محققین جانتے ہیں کہ وہ مسلمہ جو ہے نہ ضروری ہے اور نہ حدیث میں ہے, کیونکہ جب کہہ دیا اعلیٰ کل مسلم تو اس میں مسلم و مسلمہ سب شامل ہیں. ہر مرد پر, ہر عورت پر, ہر فرد مسلم پر علم حاصل کرنا واجب فرض ہے. دیکھیے کس قدر ہم اس فرض سے غافل ہیں. یہاں پر اس مصباح کی عبارت میں دیکھیے احتیاط پیش نظر رہے, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام کی عبارت میں, مصباح کی عبارت اس میں ہے, ای علم تقوی والیقین, یعنی مراد ہے علم تقوی اور یقین. خود تقوی کے نام سے ایک فصل اس کتاب میں موجود ہے اور یقین کے نام سے ایک فصل موجود ہے. یقین کیا ہے, تقوی کیا ہے, اس پہ گفتگو آئے گی. لیکن اس حدیث پر محدثین نے, فقہا نے اور بہت سے علماء اور دانشوروں نے گفتگو کی ہے کہ مراد کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, العلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا, طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. تو یہ کون سا علم ہے, آیا کوئی خاص علم ہے یا مطلق ہے کوئی بھی علم؟ تو یہاں پر اس کے مفہوم کی توسیع اور تعمیم اور اطلاق یا اس کی تحدید اور تخصیص اور تقیید, یعنی اسے خاص سمجھا جائے یا عام سمجھا جائے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے, ترجمانی اس طرح بھی ممکن ہے کہ دونوں جہتیں باقی نہیں ہے. تو مطلق حکم, لیکن ہر فرد مسلم کے لیے بقدر متیقن سب سے ضروری کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے انسان, یہ پوری کائنات میں نے تیرے لیے خلق کی ہے, اس کی تسخیر کر, اصل میں نے مسخر کر دیا ہے تیرے لیے, کر تو دیا ہے, مگر ایک فرد کی حیثیت سے جب آپ زندگی بسر کریں گے تو اس کائنات کا کتنا حصہ آپ اپنے اختیار میں لیں گے اور کس طرح لیں گے اور کس طرح رکھ سکیں گے. ٹھیک ہے, واضح ہے میں, علم آپ کو حاصل کرنا ہے, مگر ایک فرد مسلم کی حیثیت سے سب سے ضروری حصہ علم کیا ہے, جس کے بغیر چارہ نہیں, بحیثیت مسلم, یاد رہے. تو ظاہر ہے کہ جواب ہے کہ بحیثیت مسلم سب سے پہلے ہمیں وہ علم حاصل کرنا ہے جس کے بغیر عبادت خدا کا حق ادا نہیں ہو سکتا, حلال و حرام, واجب و مستحب و مکروہ, یہ جو شریعت کے احکام ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے, طہارت نماز کی شرط ہے, لباس کی طہارت شرط ہے, یہ جو فرائض کو ادا کرنے کے لیے احکام ہیں, ضروری احکام, سب سے زیادہ واجب اوجب یہ ہے. اس کے بغیر سفر و سیر و سلوک اللہ ممکن نہیں ہے. عزیزان کرام, بہت سے حضرات ایسے ہیں, ہم نے بہت سے حضرات ملے ہیں ہمیں جو سیر و سلوک کا شوق رکھتے ہیں, اظہار کرتے ہیں عرفان کا, یہ طلب ہے ان میں, اور بزعم خود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں عرفان کی راہ پر, لیکن احکام سے اصلاً واقف نہیں. معاف کیجیے گا, یہ فریب نفس ہے, یہ دھوکہ ہے. یہ جو بزرگ علماء ہیں نا, جن کا نام آپ سنتے ہیں, آیت اللہ ہے حسن حسن زادہ آمولی, آیت اللہ ہے سید عبد الکریم کشمیری, آیت اللہ ہے بہجت شیخ محمد تقی بہجت, ان حضرات نے شریعت کا علم مکمل حاصل کیا بحد اجتہاد. جب فقہ میں مجتہد ہو گئے تب عرفان میں قدم رکھا اور اجتہاد کیا. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص فقہ کے ابتدائی مسائل بھی نہ جانتا ہو, شریعت کے ابتدائی مسائل بھی نہ جانتا ہو اور اس پہ عمل بھی نہ کرتا ہو اور مدعی عرفان ہو جائے. دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا, یہ فریب نفس ہے, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں, یہ دھوکہ ہے. تو خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب علم فریضہ ہے ہر مسلم پر، ہر مسلم کا فریضہ ہے طلب علم. یہ حدیث درست ہے، صحیح ہے، متواتر ہے، اور اس کا مضمون جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہر فرد مسلم پر احکام کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. جو احکام آپ کو درپیش ہیں، کیا کرنا ہے اس کو پہلے جاننا ہے. یہ ایک ملکہ بنا ہے، بغیر جانے بوجھے کوئی قدم نہ اٹھے. اور جب احکام کا علم حاصل ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو اختیار ہے اور آزادی ہے کہ دنیا کی ہر معلومات کو حاصل کریں، ٹھہرے نہیں، کوئی حد یقف نہیں، کہیں ٹھہرے نہیں، مسلسل علم حاصل کرتے رہیں. یہی کمال علم، کمال حیات انسانی ہے. انسان بحیثیت انسان، اور انسان بحیثیت مسلم، اور انسان بحیثیت مومن. انسان بحیثیت انسان بھی مسلسل علم حاصل کرتے رہے، بحیثیت مسلم اور آپ کا جوہر نفیس تر ہو جائے گا، بحیثیت مومن اور آپ کو کمال نصیب ہوگا، مگر علم حاصل کرتے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں وقال صلی اللہ، اس نسخے ایک نسخے میں ہے وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور ہی کا ارشاد ہے، اور دوسرے میں وقال علی المؤمنین علیہ السلام. علم حاصل کرو چاہے تمہیں، چاہے وہ چین ہی میں کیوں نہ ہو. یہ حدیث بھی تقریباً مشہور ہے، البتہ یہ حدیث حدیث نبوی ہے یا حدیث علوی ہے، اور اس میں محققین میں اختلاف ہے. اور بعض اصلا منکر ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ حدیث وارد نہیں ہے بلکہ علماء کا مقولہ ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث درست ہے، اس میں مضمون کے اعتبار سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ کون سا علم ہوگا جو حاصل کرنے کے لیے چین تک جائے گا انسان. اگر رسول فرما رہے ہیں یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں بھی ماتن نے لکھ دیا وہو علم معرفت النفس وفیہ معرفت الرب. وہ ہوا اور وہ علم، یعنی جو چین جا کے حاصل کریں گے، وہ معرفت نفس ہے، اور اسی معرفت نفس میں معرفت رب ہے. ظاہر ہے یہ پوری عبارت معصوم کی ہو ہی نہیں سکتی، یہ ماتن کی ہے، یہ مؤلف کی ہے جس نے بھی مصباح لکھی. کیوں؟ مفہوم معین کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہنے والا کون ہے، کس سے کہہ رہا ہے. واضح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اگر فرمائے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی جانا کیوں نہ، تو کیا یہ علم توحید کے لیے فرمائے؟ رسول خود موجود ہیں، ان کے علاوہ علم توحید کون دے؟ چین والے آئیں گے حضور سے علم توحید لینے، یا حضور کے امتی جائیں گے چین والوں سے علم توحید لیں گے؟ واضح ہے. یا معرفت رب یا معرفت نفس، چاہے رسول فرمائے چاہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمائے.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
تو یہاں بھی یہ سمجھیں کہ یہاں اس پہلی حدیث سے بڑھ کر یہاں اطلاق ہے، اطلب العلم، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، اور چین کی تخصیص نہیں ہے، چاہے تمہیں امریکہ جانا پڑے، چاہے تمہیں آسٹریلیا جانا پڑے، چاہے تمہیں کہیں جانا پڑے، علم حاصل کرو، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ مطلق علم کے لیے. آج اس عظیم الشان ملک میں جسے ہم جمہوری اسلامی ایران کہتے ہیں، وہاں کے جوان یو کے آئے، یورپ آئے، جرمنی گئے، فرانس گئے، ہالینڈ گئے، امریکہ گئے، ساری دنیا میں گئے اور انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی حاصل کی اور واپس آ کے اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں. یہ سب جا کے علم حاصل کیا نا، جو ٹیکنالوجی وہاں نہیں تھی وہ جا کے جہاں تھی ٹیکنالوجی وہاں سے حاصل کیا اور آگے اپنی خدمت اپنے ملک کی کر رہے ہیں. اگر پابندی لگا دی جائے کہ نہیں نہیں آپ فلاں ملک نہیں جا سکتے، فلاں ملک نہیں جا سکتے، فلاں ملک، کہیں بھی علم و حکمت ہو، یہی دوسرا مضمون ہے جو مشہور حدیث ہے، الحکمت غالۃ المؤمن، حکمت تو مومن کی اپنی کھوئی ہوئی پونجی ہے، مومن کا اپنا مال ہے، مومن کا سرمایہ ہے، جہاں ملے جا کر لے. واضح ہے؟ تو یہ مطالب ظاہر ہے، اگر معرفت نفس حاصل کرنا ہوگا، معرفت رب حاصل کرنا ہوگا، اور علم فقہ حاصل کرنا ہوگا، علم اصول دین، علم فروع دین، تو اس سب کا سرچشمہ تو ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذوات مقدسہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام. ہاں، اس کے علاوہ بھی کائنات کا ہر علم وہ خود دے سکتے ہیں، مگر اب انسان کی عقل عمومی اور عام زندگی کے تقاضے بھی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام مقرر کیا ہے اس زمان و مکان میں، کہ عام انسان اپنی عقل اور اپنے تجربے سے بھی جو کسب علم کرتا ہے، اور وہ بھی کرتا ہے فیضان الہی سے ہی، تو وہاں آزادی ہے، وہاں انسان غلطی بھی کرتا ہے اور صحیح نتائج تک بھی پہنچتا ہے، لیکن یہ گنجائش نہیں ہے کہ علم دین میں انسان غلطی بھی کرے. اس لیے علم دین کو مخصوص رکھا معصوم سے حاصل کرنے کے لیے، اور علم دنیا آپ کسی سے بھی حاصل کریں، تجربہ کریں، غلطی کریں، ٹھوکریں کھائیں اور پھر اپنی اصلاح کریں اور آگے بڑھیں. یہ نظام ربوبیت میں تربیت شخص انسانی کا بھی ایک عمل ہے، حکمت ربانی. واضح ہے؟ تو بہرحال فی الجملہ یہ ہے کہ علم حاصل کریں، علم شریعت، علم فقہ، علم احکام، اور اس کے بعد تمام علوم بقدر ظرف، بقدر حوصلہ، بقدر ہمت حاصل کریں، اور اپنی ذات کو بھی مسخر رکھیں اور کائنات کی بھی تسخیر کریں. آگے پھر عبارت بڑی، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه. یہ فقرہ بھی آپ حضرات اکثر سنتے رہتے ہیں، اور یہ منسوب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے. اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ،
اس مطلب میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ان کا قول ان کا قول ہے، ان کا قول ان کا قول. من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، معرفت حاصل کر لی، اس نے سمجھو کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی. یہ فقرہ بہت معنی خیز ہے، بہت، اور چھ لفظوں کا یہ فقرہ ہے، مگر شش جہاد کی بحث سمیٹے. یہاں ایک طالب علم آنا عاجزی سے اپنے زندگی کا واقعہ نقل کر چکا ہوں، ممبر پہ نقل کر چکا ہوں، کہ اس فقرے کی ہم نے ام میں جب پڑھ رہے تھے، اور آیت اللہ حسن حسن زادہ عاملی کے درس میں جایا کرتے تھے، خصوصیت کے ساتھ 12 طرح سے الگ الگ اس کی تشریح لکھی، ایک ہی فقرہ ہے، اس کی 12 تقریریں الگ الگ. اس کے بعد ایک دن دل میں یہ سرور پیدا ہوا کہ شکر ہے خدا کا کہ میں نے ایک فقرے کی 12 طرح سے الگ الگ تشریح، یعنی ہر تشریح دائرے کئی کئی صفحے پہ مشتمل، ایک کتاب بن گئی، ایک سرور پیدا ہوا، شکر خدا ادا کیا، احساس ہوا کہ میں نے ایک کام کیا. اسے کہتے ہیں عارف، اسے کہتے ہیں مربی، اسے کہتے ہیں استاد. اسی ظاہر کسی سے نہیں کہا، یہ میرا حدیث نفس، یعنی دل ہی دل کی بات، اسی دن جب دس میں گیا آغا حسن زادہ عمودی کے دس ختم ہوا تو ان کے پیچھے پیچھے دروازے تک گیا گھر. وہ گھر میں جب داخل ہونے لگے تو ایک دم سے پلٹے میری طرف. اور غلطی ان فرمائش معصوم من عرف نفسه فقد عرف ربه. من 92 طریق بحث کر رہا. میں نے 92 طریقے سے اس کی تشریح کی. سوچئے کہ کیا گزری ہمارے دل پر. ایک سرور بھی تھا, ایک کیفیت بھی تھی, اور جسے کہتے ہیں کہ ایک فقرے میں اور ایک نگاہ میں جو تربیت ہوئی وہ الگ کیفیت تھی. بہرحال یہ فقرہ ایسا ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ اس میں جہاد بہت ہیں. مثلا جیسے ہمارے بیٹے نے یہ معنی بیان کیا آپ حضرات کے سامنے غالباً خطبہ جمعہ میں یا مجلس میں, کہ انسان خود اپنے نفس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا تو خدا کی معرفت کیا حاصل کرے. ایک جہت ہے سوچنے کی. دوسری جہت ظاہر بہتر یہ ہے کہ نفی کے بجائے اس بات کی طرف جائے. انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے, اپنے نفس کو پہچان سکتا ہے. کیا پہچان سکتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ وہ ہے. ڈیکارٹ کا مشہور جملہ ہے نا, فیلسی یا سفسطے سے نکلنے کے لیے اور فلسفی یا حقیقت شناسی کے دائرے میں قدم رکھنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان وجود کو وجود سمجھے اور عدم کو عدم. وجود اب ظاہر شاعری اور فلسفہ مل جل کے سب گمراہ بہت کرتے ہیں. ابھی میں نے میر کا شعر پڑھا نا, یہاں توہم کا کارخانہ ہے, یہ توہم کا کارخانہ ہے, یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا. اور غالب کیا کہہ گئے ہیں کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. تو یہ شاعری اور فلسفے نے مل جل کے خوب انسانوں کو گمراہ کیا ہے. تو فیلسی یا سفسطہ پیدا ہوا, نہیں کہیں کچھ نہیں ہے. تو ڈیکارٹ کا مشہور جملہ ہے کہ چونکہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں, مشہور جملہ. تو یہ پہلی منزل ہے معرفت کی, کہ میں ہوں اپنا اثبات. اب یہ فقیر اسی طرز پہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ میں خدا نہیں ہوں, اس لیے مجھے یقین ہے کہ کوئی ہے مجھے بنانے والا اور وہ خدا ہے. واضح ہوئی بات؟ تو اپنا اثبات کرتے ہی اثبات حق سبحانہ و تعالی کرنا آسان ہو گیا. میں ہوں اور مجھے معلوم ہے ہمیشہ سے نہیں ہوں, تو کوئی مجھ سے پہلے ہے جو ہمیشہ سے ہے, اس نے مجھے نیست سے ہست بنایا. میں ہوں اور میں عاجز ہوں, تھوڑی سی قدرت ہے مجھ میں. اس کے معنی ہے کہ کوئی اور ہے جس نے مجھے یہ قدرت عطا کی. میں ہوں اور میں جاہل ہوں, تھوڑی سی جو معلومات ہے میرے اندر یہ کہیں سے آئی ہے. اس کے معنی ہے کہ کوئی عالم ہے جو مجھے علم عطا کر. اور یہ چھوٹے چھوٹے جملے میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اپنے نفس کو واسطہ قرار دے کر اور معرفت رب حاصل کی جا سکتی. یہ ایک طریق ہے. اب علمی بحث کریں, حوزوی بحث کریں کہ یہ طریق علمی ہے, طریق لمنی ہے, یہ کس طرح سے ہے, کیا یہ بحثیں ابھی میں نہیں کر رہا ہوں یہاں پر, ٹھیک ہے نا. اس وقت دائرے کے یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی تمام معلومات کا اظہار کیا جائے. مقصد یہ ہے کہ قدم آگے بڑھایا جائے, ٹھیک ہے نا. ہم سب کارواں لے کے آگے بڑھتے رہیں. تو یہ فقرہ مشہور ہے, مفید ہے, اور اس کی بہت سی جہتیں ہیں. من عرف نفسہ فقد عرف رب, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہ ایک طریق. اس کے بعد عبارت ہے ثم عليك من العلم بما لا يصح العمل الا به. یہ بہت کام کرتا اور معلوم ہوتا ہے کہ کلام معصوم سے اقتباس ہے. تمہارے اوپر وہ علم حاصل کرنا واجب ہے جس علم کے بغیر تمہارا عمل صحیح نہیں ہو سکتا. واضح ہے؟ اور یہ وہ قدر متیقن ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ بات آگے بڑھے. وقت ہے ابھی یا تمام ہو چکا آج کا؟
سوال
پہلے تمام ہو چکا آج کا. بہرحال تو پھر ہم آج خلاصہ کر لیں, سمیٹ لیں کہ علم کے بغیر چارہ نہیں ہے, اور علم کے تعلق سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی روشنی ڈالی ہے وہ میرا خیال ہے قیامت تک آنے والے حکماء فلاسفہ جو کچھ کہیں گے اس سب سے بڑھ کر ہے. اپیسٹیمولوجی کے نقطۂ نظر سے بھی, کوگنیٹیو سائنسز کے نقطۂ نظر سے بھی, میں اس کو اس حد تک کہہ رہا ہوں کہ معصومین نے علم اور معرفت کے تعلق سے جو کچھ کہا وہ بہت ہے. صرف میں فقرے سناتا رہوں تو کافی وقت گزر جائے گا. مثلا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ العلم دین یدان بہ, یا دوسری جگہ ہے کہ معرفت العلم دین یدان بہ. اصل علم وہ ہے اور علم شناسی وہ ہے جو دین ہے اور جس کی اطاعت ہوتی ہے, علم کی اطاعت ہوتی ہے. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں دونوں چیزوں کی قیمت بتا دی ہے, قیمت, قدر و قیمت. واقعی انسان کی بھی اور علم کی, انسان کی قدر و قیمت رکھی علم کے تعلق سے اور علم کی قدر و قیمت رکھی طاعت کے تعلق سے. انسان کی قدر و قیمت رکھی, مشہور آپ کا جملہ ہے قیمت و کل امرئ ما یحسن, ہر فرد بشر ہر انسان کی قیمت وہی ہے جو اس کے اندر علم ہے. اور علم کی قیمت کیا بتائی؟ کہ العلم دین یدان بہ, علم تو وہ دین ہے جس کی اطاعت. ابھی دونوں فقرے تشریح طلب ہیں, بہت اجمالاً آپ سمجھ بھی رہے لیکن تفصیل میں جائیں تو بہت کچھ ہے. حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ہے, پہلے امام حسن علیہ السلام کا فقرہ عرض کر, رسول اللہ کا عرض کیا, مولا علی کا عرض کیا. امام حسن فرماتے ہیں کون آپ کی وصیت میں آخری وقت جب آپ زہر نوش فرما چکے, آخری وقت کی وصیتوں میں سے ہے دو فقرے عجیب, کونوا اوعیۃ العلم ومصابیح الدجا, تم علم کے ظرف بن جاؤ, تم علم کے ظرف بن جاؤ اور ہدایت کے چراغ بن جاؤ. یہ وصیت ہے امام حسن علیہ السلام. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دراسۃ العلم لقاح المعرفہ, علم کی تحصیل سے معرفت پیدا ہوتی. یہ اس کا ایک سادہ سا ترجمہ ہے اور بھی جہاد. اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کاش لوگ سمجھتے کہ علم کی قدر و قیمت کیا ہے, تو یہ کسی بھی قیمت پر علم حاصل کرنے سے گریز نہ کرے. اور دوسرے مواقع پر بھی آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اصحاب کو جی چاہتا ہے کہ کوڑے لگاؤں تاکہ یہ علم حاصل کر, اور علم حاصل کرنے سے گریز نہ کر. ہر معصوم نے علم پر, علم کی حقیقت پر, تحصیل علم پر, علم کے برکات پر طرح طرح سے روشنی ڈالی ہے, اور ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور علم کی روشنی میں معرفت پیدا کریں اور سیر و سلوک کا سفر جاری رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر کوئی سوال ہے, استفسار ہے تو حاضر.
جی, جو لوگ سوال کر وہ اپنا سٹی مینشن کر دیجیے.
السلام علیکم فروی صاحب, میں مہوش بول رہی ہوں, مہوش آرا, میں یورپ میں رہتی ہوں. میرا آپ سے تین سوال ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میں الیکٹریکل انجینئر ہوں. میں بحیثیت ایک شخص جو دنیاوی زندگی گزارتا ہے, میں امام زمانہ کی خدمت کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آپ سے اعتقاد اور علم, ہر چیز, قرآن پاک کی نالج, ایمان کیا ہوتا ہے, توحید کیا ہے, ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, میں نے بھی, میرے ماں باپ نے بھی. تو آپ اگر کوئی نصیحت مجھے یا میرے پیرنٹس کو ویسے ایک مجموعی طور پہ کرنا چاہیں, گیون کہ ہم لوگ اوریجنلی پاکستان سے ہیں. اور مطلب, اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہم جس اقتصادی دور میں رہتے ہیں, جس فائنینشیل سسٹم میں ہم جیتے ہیں اور نوکری کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں, اس میں ہم کیسے مولا کی خدمت کر سکتے ہیں ان براڈ سینس؟ اور جو ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ مجھے میری زندگی میں بہت ساری کچھ مشکلات درپیش ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے میرے اندر خوف بیٹھ گیا ہے, اور میں بہت سارے اپنے خوف کو اوور کم نہیں کر پا رہی, حالانکہ مجھے اچھی نصیحت بھی ملتی ہے. تو اگر آپ کوئی نصیحت کریں گے, کیونکہ آپ کا علم اور عمل کافی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں, تو آپ کی نصیحت روح میں اترتی ہے اور ہمیں آپ کو اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. تھینک یو سو مچ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بظاہر آپ کے سوالات مختلف ہیں, لیکن ان تمام سوالات کا ایک جواب ہے, صرف سادہ اور مکمل. ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ جواب ہے دین کی پابندی. والدین اور آپ سب مل کر مزید کیا کریں؟ دین کی پابندی. آپ اس دنیا میں رہیں اور ساری دنیا کے مسائل و مصائب آپ پر رہیں, ان مسائل و مصائب سے نکلنے کے لیے راہ کیا ہے؟ دین کی پابندی. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ سے, ہم سے کوئی خاص کام لینا چاہیں گے, تو وہ اپنا راستہ بنا لیں گے اور کسی نہ کسی صورت سے وہ پیغام پہنچا دیں گے کہ تم یہ کرو خاص کام اس وقت. لیکن جب تک وہ کوئی خاص پیغام ہمیں نہیں دیتے, ہمارے سامنے ان کی غلامی میں رہنا, ان کی بندگی میں رہنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں رہنا, اور ان کے اتباع اور ان کی اقتداء میں رہنے کا طریقہ کیا ہے, کیسے ہم ان کی خدمت کریں؟ دین کی پابندی. یہی جو احکام ہیں عام, ہم وقت پہ نماز پڑھیں, وقت پہ روزہ رکھیں, وقت پہ زکوٰۃ ادا کریں, وقت پہ خمس دیں, جہاد کا وقت آ جائے جہاد کریں, جہاد نفس سب سے بڑی چیز ہے, ہر وقت جہاد نفس کریں, حرام سے بچیں, مستحب کو اختیار کرنے کی کوشش کریں, مکروہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں. یہی دین کی پابندی, یہ ہے خاص خدمت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. یہی ہر امام کی خدمت ہے. امام آج کہیں کوئی خاص کام جب انہیں لینا ہوگا, تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ بیٹا یہ کام کرو تم. لیکن جب تک کوئی خاص کام نہیں آتا, اس کے یہ معنی نہیں کہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے. ایک دینی نظام ہے, کہا اس نظام پہ چلتے رہو, یہی ہماری اطاعت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہہ دیجئے اے رسول کہ اگر تم اللہ کی محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, اتباع کرو, اقتدا کرو, یعنی رسول کی, یعنی رسول و آل رسول کی, معصوم کی. تو آپ کے سوالات مختلف تھے, لیکن جواب ایک ہے, دین کی پابندی. اور جو ابھی عرض کیا تھا میں نے کہ سچے احکام دین کی پابندی، توہمات کی پابندی نہیں، جو ہم نے رسمیں ایجاد کر لی، اوہام قائم کر لیے، اوہام کو عقائد کا درجہ دے دیا، یہ نہیں، دین کی پابندی، جو دین ہے اس کی پابندی. جی اور کوئی سوال؟
السلام علیکم آغا، میرا نام عبداللہ ہے، پنجاب پاکستان سے بات کر رہا ہوں. علامہ صاحب، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی غالباً بخاری شریف میں، جس کے مطابق قبر کو پختہ کرنا، ایک بال اس سے زیادہ بلند کرنا اور اس پر مجاور بن کر بیٹھنے کی پابندی ہے. مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سی عظیم الشان ہستیاں رحلت فرما گئی تھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ نہیں کیا. مولا علی علیہ السلام کی بھی یہی روش رہی، اور حضرت مختار ثقفی نے بھی کہ ان کی حکومت میں بھی ایسا کوئی کام نہیں ہوا. تو جو آج جنت البقیع کی ریکنسٹرکشن پر ہم اتنا زور لگا رہے ہیں، کیا یہ کام آئمہ کو اتنا زیادہ پسند بھی ہے کہ قبروں پر عالیشان مزارات تعمیر کیا جائیں؟ ویسے میں اس پر تنقید نہیں کر رہا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بس وہ وسوسے سے پیدا ہوتے ہیں اور اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں. مزید یہ کہ ایک چھوٹا سا اس میں اور سوال ایڈ کر لیں کہ مختار ثقفی کے بارے میں بعض شیعہ علماء نیگیٹو اپینین رکھتے ہیں، اس میں آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ کائنڈلی شیئر فرما دیں، شکریہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضور سے زیادہ عظیم الشان کون تھا؟ حضور سب سے عظیم الشان تھے اور سب سے عظیم الشان ہیں اور سب سے عظیم الشان رہیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچھ اصحاب وفات پا گئے. جب مدینہ آپ تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے غالباً حضرت عثمان ابن مضعون، ایک عظیم الشان صحابی تھے حضور کے اور عاشقوں میں سے تھے، بمعرفت بمحبت صحابی تھے، غالباً یہ وہ پہلے شخص ہیں جن کا انتقال ہوا، اور یہ بقیع غرقد میں، جسے بقیع اور جنت البقیع کہتے ہیں، اس میں پہلی قبر غالباً اس لیے لگا دیتا ہوں کہ کوئی تاریخی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں ماشاءاللہ اختلاف نہ ہو. تو یہ مدفون ہوئے. قبروں سے متعلق جو صحیح اور سند حدیثیں ہیں اور عموماً جو قبر سے متعلق بات ہے، وہ تسطیح اور تسنیم کی ہے. یعنی قبر جب بنائی جائے تو مسطح ہو، یعنی ایک بالش اوپر اٹھا کر زمین سے اور اس کو مسطح کیا جائے، اس طرح سے قبر، یا تسنیم ہو یعنی اس طرح سے ہو. یہ بحث فقہ میں اور حدیث میں آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ حدیثیں کتب عامہ میں، کتب برادران اہل سنت والجماعت میں ہے کہ تسطیح ثابت ہے، کہ رسول نے فرمایا کہ تسطیح کی جائے، اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی تسطیح کی، یعنی قبروں کو اس طرح فلیٹ بنایا. اور فلیٹ سے مراد یہ نہیں کہ بالکل زمین کے برابر کر دیا، زمین سے ذرا اٹھا کے اس طرح بنا. لیکن فقہ ائمہ اربعہ میں یہ عبارت ملتی ہے باقاعدہ، کہ اگرچہ یہ سنت رسول ہے اور ثابت ہے کہ قبر کو مسطح ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ طریقہ شیعوں نے اختیار کر لیا ہے، اس لیے ہم اس طریقے کو رد کرتے ہیں اور ہم تسنیم اختیار کرتے ہیں، ہم یوں بناتے ہیں. تو صرف چونکہ شیعوں نے ایک سنت پیغمبر کو اختیار کیا، اس لیے بہت سی فقہوں میں اس چیز کو یہ کہہ کے رد کیا گیا کہ انہوں نے طریقہ اختیار کر لیا ہے تو ہم اسے رد کرتے ہیں. یعنی سنت پیغمبر کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم اسے رد کرتے ہیں. افسوس ہے یہ طریقے اس طرح کتابوں میں ہیں. آپ اس وقت ظاہر ہے کہ موضوع سے متعلق نہیں تھا، ورنہ میں وہ صفحہ سطر اور عرض کر. یہ تو ایک بات ہوئی تصدیح اور تسنیم. دوسری بات یہ کہ اصل قبریں جو بنی ہوئی ہیں وہ اسی انداز سے ہیں، اس میں کوئی بدعت نہیں ہوئی. خاک پر جو قبر بنی ہوئی ہے وہ مسطح وہی مٹی کی قبر ہے، اس میں کوئی بدعت نہیں ہوئی کہ اس میں تسنیم کی گئی ہو یا کچھ کیا. اس قبر کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اس نشان قبر کو بلند و بالا رکھنے کے لیے اور اپنے جذبات احترام کو ظاہر کرنے کے لیے جہاں وہ قبر ہے اس کے اوپر چاہنے والوں نے عمارتیں بنائی. یہ عمارتیں بنانا کہیں نہ بدعت ہے اور نہ کہیں حرام ہے اور نہ اس پہ کوئی اشکال ہے, اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیسے گھر ہوتے تھے, کیسے گھر ہوتے تھے. بہت سے لوگ کہتے ہیں گھر میں دروازے بھی نہیں ہوتے تھے, ٹاٹ کے پردے پڑے ہوتے تھے, ایک منزل کا گھر ہوتا تھا, مٹی کی دیواریں ہوتی تھی, گھر میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. آج ہمارے تمام علماء کیا اسی طرح کے گھر بنا کے رہتے ہیں؟ ریاض میں, مکے میں, مدینے میں, پوری دنیا میں جو اہل حدیث ہیں, جو سلفی حضرات ہیں, جو علماء ہیں, جو شیعہ ہیں, فقیہ ہیں, مجتہد ہیں, جو سنت رسول پہ عمل کا دعویٰ رکھتے ہیں, اسی طرح کے گھر رکھتے ہیں, دروازہ نہیں رکھتے ہیں. صرف ایک منزل پہ رہتے ہیں, صرف چٹائی پہ سوتے ہیں, دو تین چار منزلہ عمارتیں نہیں ہیں ان کی. اور کیا دو تین چار منزلہ عمارت بنانا بدعت ہے, حرام ہے, فسق ہے, خروج از دین ہے؟ نہیں, کچھ نہیں. وہ قبر جو بنتی تھی, وہ قبر آج بھی مولا علی علیہ السلام کی اصل قبر وہی ہے جس طرح بنائی گئی تھی, جو شرعی قبر ہے. امام حسن, امام حسین کی قبریں جس طرح ہیں, امام حسین کی قبر اسی طرح ہے. باقی میں جو ہم چاہتے ہیں قبر کو کچھ نہیں کرنا ہے, قبر یہ ایسے ہی رہے گی. اس کے اوپر ہم عبارت وہ چاہتے ہیں ایسی بن جائے کہ معلوم ہو کہ مسلمان کو عطرت رسول سے محبت ہے, یہ معلوم ہو کہ ہمارے دل میں ان کی جگہ ہے, یہ معلوم ہو کہ ہماری زندگیوں کا محور ان کی سیرت ہے, ان کی سنت ہے, ان کی طرف توجہ ہے ہماری. علامہ اقبال, نظریہ پاکستان دینے والے, ان کے استعمال میں جو قلم تھا, ان کے استعمال میں جو گھر تھا, ان کے استعمال میں جو کتابیں تھیں, ان کے استعمال میں جو کرسی تھی, ان کے استعمال میں جو بیڈ تھا, وہ سب آپ نے پریزرو کر رکھا ہے, نہیں کر رکھا ہے, محفوظ ہے؟ یہ ایک سماجی شعور ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے عظماء کو عزت دینی ہے, ان سے ان کی یاد کو برقرار رکھنا ہے. دار المصنفین اعظم گڑھ چلے جائیے, سیرت النبی لکھنے والے مولانا شبلی نعمانی, ان کا پیر ٹوٹ گیا تھا, ان کے پیر میں جو پلاسٹر لگا تھا, اس زمانے میں جو پلاسٹر لگتا تھا نا اوپر, وہ پلاسٹر تک محفوظ رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے میوزیم میں, اور جس کرسی پر وہ بیٹھتے تھے وہ کرسی بھی محفوظ ہے, اور جس قلم سے وہ لکھتے تھے وہ قلم بھی محفوظ ہے. کس لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کے سیرت نگار, ایک غلام سے اور ایک سیرت نگار سے, ایک عالم سے, ان کے مکتب کے ایک عالم سے آپ کو اتنی محبت ہے کہ ان کے تمام آثار کو آپ نے محفوظ رکھا. تو کیا محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے آثار کو محفوظ نہیں رکھنا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ محفوظ نہیں رکھنا چاہیے؟ قبر کھود کے ہم اس قبر کو سونے کی اینٹوں سے نہیں تعمیر کر رہے ہیں, لیکن اس خاک کے پاک کے اوپر ہم سونے کا گنبد ضرور تعمیر کرتے ہیں جس خاک میں یہ پاک پہ کر سو رہے ہیں. یہ ہمارا خراج عقیدت ہے, یہ ہمارا عشق ہے, یہ ہماری محبت ہے. ہم اور ہمارا سب کچھ اور یہ پوری کائنات نثار ہو جائے ان ہستیوں کے خاک قدم پر, تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا, اس میں نہ کوئی حرمت ہے. ہمارے ظاہر ہم اپنے نقطہ نظر سے جواب دیں گے, ہمارے اجتہاد اور ہماری فقہ و ہماری شریعت و ہمارے موازین و ہمارے معیاروں پر نہ کوئی اس میں بدعت ہے, نہ حرمت ہے, نہ کراہت ہے, بلکہ فضیلت ہے کہ جس قدر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عطرت طیبہ و طاہرہ پر خرچ کیا جائے اور ان کے آثار کو زندہ رکھا جائے, ان کی عظمت کو دنیا والوں کے سامنے واضح سے واضح تر کیا جائے. تو یہ مسئلہ ہے. حضرت مختار, میں نے عرض کیا تاریخ میں کوئی شخصیت نہیں ہے جس پر اختلاف اور دو رائے نہ ہو, لیکن یعنی اختلاف وہ دہرائے تو بھائی نعوذ باللہ خاکم بدہن نقل کفر کفر نہ باشد. خود اپنے کو مسلمان کہنے والے مسلمان علماء کیا یہ بحث نہیں کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نہیں, کچھ صحیح, دو چار صحیح, معصوم تھے یا نہیں تھے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے بحث کی ہے لوگوں نے بعض اہل حدیث کہ صاحب رسول اللہ معصوم نہیں تھے, بعض کہہ رہا ہوں, ورنہ اہل حدیث ایسے بھی ہیں, ایسے عاشقان رسول ہیں کہ رسول کا نام لیجیے تو آنکھوں سے آنسو بہتے, امام حسین کا نام لیجیے تو آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے, ایسے اہل حدیث علماء میں نے دیکھے, میں نے دیکھے. بعض ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ کو معصوم بھی نہیں مانتے, بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کو معصوم نہیں مانتے, تو بہت سے ہیں جو حضرت مختار کو بھی گناہگار سمجھتے ہیں, فاسق سمجھتے ہیں, فاجر سمجھتے ہیں, جو بھی سمجھتے ہیں. میں اتنا سمجھتا ہوں, میرا ذاتی اپروچ یہ ہے کہ اگر حضرت مختار نے کوئی خدمت محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اور امام حسین کے دشمنوں کو قتل کیا ہے اور حضرت مختار کے کسی عمل سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ذرا سی بھی مسرت پہنچی ہے تو ہمارے لیے مختار قابل احترام ہیں, قابل صد احترام ہیں, اور ہمیں ان کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ آج اتنا کافی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. سورہ فاتحہ کی التماس ہے سید محمد حسین ابن تاثیر حسین, سیدہ انوار فاطمہ, سید سامن حسن زیدی, سیدہ نور جہاں بیگم, سید مظہر حسین زیدی ابن محمد حسین. سورہ فاتحہ.